وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
تفسير وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے اٹھائے بلند کیے چھتوں والے بلندی پر چڑھائے جانے والے باغات اور بغیر بلندی کے ہے نا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو اوپر پودے جو اوپر پودے ہوتے ہیں یا اوپر کے جو باغات ہیں اور نیچے کے یہ کون کس نے پیدا کیے اللہ نے تو یہاں پہ یہ کیوں ذکر آ رہا ہے وہو اللہ جی کہ وہی اللہ کیونکہ پیچھے جو ہے مشرکین عرب کی بہت سی جو بدعات ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے ان کے جو بہت سے توہمات تھے ان کی خود ساختہ جو عقیدہ تھا قانون تھا اللہ تعالیٰ اس کو رد کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی جو چیزیں ہیں مویشی بھی اور کھیتیاں بھی اور یہ باغات بھی تم ان کا استعمال کرتے ہو تمہارے سامنے دو رویے ہیں یا تو شکر کرو یا پھر تم شرک کرتے ہو یعنی کرنا تو شکر چاہیے تھا لیکن افسوس کہ تم لوگ جو ہے وہ شرک کرتے ہو تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کائنات سے زمین سے دلائل دے رہے ہیں مثالیں دے کر اور ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں انسان دیکھتا ہے کیسے انسان دیکھتا ہے یعنی آپ دیکھیں جیسے سورج بھی نظر آتا ہے ستارے نظر آتے ہیں کھیتیاں نظر آتے ہیں پھل نظر آتے ہیں درخت نظر آتے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ زمین سے پیداوار سے متعارف تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھیتی اور باغ جب سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں تو تم نے دوسرے دیوتاؤں کو اور دیویوں کو کس وجہ سے ان میں شریک کر دیا تو معروشات جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ عرش سے ہے بلند کرنا اور اٹھانا یعنی وہ درخت کی بیلیں جو چھپروں اور منڈیروں پر چڑھائی جاتی ہیں جیسے بعض جیسے سبزیاں بعض ہوتی ہیں کہ جب تک ان کو اوپر نہ چڑھایا جائے تو نیچے نہیں رہتی جیسے انگور ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اوپر چڑھائے جاتے ہیں تو وہ رہتے ہیں اور ان کا پھل آنے میں پکنے میں وقت لگتا ہے انگور کا پھر غیرہ معروشات کہتے ہیں کہ وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی زمین پر ہی پھیلتی ہیں جس میں خربوزہ ہے اور تربوز ہے اور ککڑیاں کھیرے وغیرہ بھی کہ جو کہ زمین پر بھی ہی پھلتے پھولتے ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوبصورت دلیل ملتی ہے سورت عباسہ میں عنب اور قدب ہے نا وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا عنب کسے کہتے ہیں انگور کو کہتے ہیں اور قاب دواد با یہ کسے کہتے ہیں سبزیوں کے لیے معروف ہے تازہ حالت میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں تو بہرحال مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ متوجہ کیا ہے کہ باغات اور کھیتیوں کو دیکھیں ان کی پیداوار کے تنوع پر ان کی قسموں پر غور تو کرو خاص طور پر ان کے نا اختلاف کو نمایاں کیا ہے فرق یعنی کچھ اونچائی پر ہیں کچھ نیچے ہیں یعنی باغات کی دو قسمیں ہیں کچھ باغات کے درخت ہوتے ہیں تنوں پر قائم رہتے ہیں اور جیسے ہم باغ کہتے ہیں اور وہ جو کہ غیر معروشات ہیں جو کہ تنوں پر جو ہیں وہ قائم نہیں رہتے ہے نا تو دونوں طرح کی ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے یہ کس نے کیا ہے ایک تو اللہ نے کیا ہے تو جب اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق انسان کھائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کی کبریائی بیان کرنی چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور چیز کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرنا چاہیے نہ کہ اپنی مرضی سے خود سے راستے چن لیے جائیں پھر آگے اللہ تعالیٰ جن باغات کی یعنی جو معروشات اور غیر معروشات میں مثالیں دے رہے ہیں ان میں، والنخلہ پہلی چیز کیا ہے، والنخلہ اور کھجور. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھجور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا جو ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور کھجور بھی جو ہے وہ عربوں کے ہاں مختلف قسم کی پیدا ہوتی ہے، بے شمار قسم کی کھجور ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحرا میں جہاں پانی کی بھی کمی ہوتی ہے، اور کیسا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درخت کو جو ہے وہ اس کو لمبا اس کا درخت، اور ہمیشہ وہ جو ہے نا پھل دیتا ہے، اور بہت کئی کئی سال جو ہے وہ درخت پھل دیتا ہے. پھر کیسی کیسا میٹھا پھل جو ہے وہ ملتا ہے، اس میں کچھ خشک کھجوریں بھی ہوتی ہیں اور کچھ گیلی بھی ہوتی ہیں. جو ہی جیسے ہمیں بھی عرب میں، سعودیہ اور پھر بحرین میں رہنے کا اتفاق ہوا، جب یہ موسم کھجوروں کا ہوتا ہے تو وہ لوگ بڑی کثرت سے ارد گرد لوگوں کو بانٹتے ہیں، یعنی بھیجتے ہیں ایک دوسروں کے گھروں میں. جیسے دیہاتوں میں ہمارے ہاں بھی گنے کا موسم ہوتا ہے، یا ساگ کا موسم ہوتا ہے، یا باغ اس کا ہے، اس کا آموں کا ہے یا مالٹوں کا ہے، تو وہاں دیہات کے بھی لوگ پھل سبزیاں چیزیں ایک دوسرے کے گھر جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، ہے نا. تو آپس میں یہ اللہ کا شکرانہ ہے کہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی اس میں ساتھ جو ہے وہ شامل کیا جائے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ون جو استعمال کیا، کھجور کا، اور کھجور کیا ہے، یعنی مختلف قسم کی کھجور ہے. پھر دوسری چیز کیا کہی، وزرع، اور کھیتی. تو یعنی کھیتی سے مراد کیا ہے کہ مختلف طرح کی کھیتی ہے، مختلف اس کی شکلیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف، کیونکہ آگے کہا وزرع مختلف، یعنی اختلاف بتایا جا رہا ہے، تنوع بتایا جا رہا ہے، کہ یعنی قسم قسم کی ہیں کھیتیاں. آپ دیکھ لیں کہ جو ہے گندم بھی ہے، جو بھی ہے، چاول بھی ہے، بکئی بھی ہے، جوار بھی ہے، اور بھی یعنی بے شمار قسموں کی کھیتیاں. اور ان لوگوں کو خوب اندازہ ہے جو دیہی علاقوں میں رہتے رہے یا جن کو دیہاتی علاقوں میں جانے کا جن کو اتفاق ہوتا ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کیسے ایک ہی زمین میں پہلے گندم تھی، پھر گنا آ گیا، پھر چاول آ گیا، پھر ساتھ ہی سبزی، یعنی مختلف چیزیں اس میں سے پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ وہ ذرا مختلفن، کہ مختلف طرح کی جو ہے وہ کھیتی ہے. اوکلہو، یعنی اس کا جو پھل ہے وہ بھی مختلف ہے، قسم قسم کا ہے. والزیتون، اور پھر زیتون، والرمانہ، اور انار، متشابہن وغیرہ متشابہ، کہ ان کے پھل. اوکلہو سے مراد کیا ہے کہ ان کا پکنا بھی یا ان کا پھل آنا بھی، دونوں چیزیں ہیں نا. تو وہ کیا ہے کہ زیتون اور انار کے درخت اللہ نے پیدا کیے ہیں، جن کے پھل جو ہیں وہ کیسے ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. ملتے جلتے کیسے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ جو ہے انگوروں کو آپ دیکھ لیں اور زیتون کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ ان کے پتے بھی کہتے ہیں ملتے ہیں، ان کے پتے ملتے ہیں، پھر رنگت میں بھی ملتے ہیں، کس طرح، گرین بھی ہوتے ہیں اور پھر بلیک بھی ہوتے ہیں، تو رنگ میں بھی ملتے ہیں اور پتوں میں بھی ملتے ہیں، یعنی شکل میں بھی ملتے ہیں. تو دیکھنے میں ملتے جلتے لگتے ہیں لیکن مختلف ہیں. یعنی یہاں پر پھر وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیداوار کے تنوع کو، اس کے اختلاف کو، اس کے تعدد کو، تعداد کو جو ہے وہ خاص طور پر نمایاں کر کے بعض حقائق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اور حقائق کیا ہیں کہ سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ پھل کس نے پیدا کیے، اس نے کیوں پیدا کیے، اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے. لوگوں تم اس پر غور تو کرو، ہے نا. پھر اسی طرح یہاں پہ انار کا ذکر ہے، انار بھی دیکھ لیں کہ مختلف رنگ کے، مختلف شکل کے، آپس میں جو آپس میں بھی، ایک تو یہ ہے کہ پھل آپس میں ملتے جلتے ہیں، ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، رنگ مختلف ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو جب دیکھو تو یوں ہی ان پہ سے گزر نہیں جاؤ. یہ سب اللہ کی پروردگاری اور اس کی ربوبیت جو ہے اس کا سر و سامان ہے. یعنی ان کی پیدائش، ان کا پیدا ہونا اور ان سے ہمارا فائدہ اٹھانا، ان سے ہمیں لذت لینا جو ہے وہ ہمیں لازم کر دیتا ہے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے سوال پوچھے گا کہ ہم نے اس کی وفاداری کا حق ادا کیا یا نہیں، اور پھر اس کے مطابق ہمیں سزا دے گا یا پھر جزا دے گا، ہے نا. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ سارے پھل، یہ ساری زمین، یہ باغات، اور آپ دیکھیں کہ آج کل جو موسم ہے کہ اس میں ہم طرح طرح کے اس موسم میں کچھ پھل کھاتے ہیں اور سبزیاں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کھیت جو ہے وہ غلہ مختلف قسم کا مختلف موسموں میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو استعمال کر کے پھر کیا ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے پھر اللہ کی ربوبیت کا، جو اللہ رب ہے، ہم اس کے پروردہ ہیں، تو پھر ہم اللہ کے بندے بن کر دنیا میں جیے کہ نہیں، اللہ کی وفا کا حق ادا کیا کہ نہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جو بھی چیز کا استعمال کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ خود بخود وہ کہتا ہے تھینک یو، شکریہ. تو جب ہم عام اپنے جیسے انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور کوئی ذمہ داری محسوس نہ کریں، تو یہ ہے جواب دہی کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی توحید کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک اللہ نے کیا ہے، دوسرے لوگ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں گئے. ابن الحیثم صحابی تھے، انصاری تھے، اور ان کا باغ تھا، اور وہ باغ سے نا کھجور جو ہے وہ کھجوریں توڑ کر لائے، تو کھجوریں ایسے کہ شاخوں کے ساتھ توڑ کر لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھجوریں کیوں نہیں مطلب لے آئے؟ تو کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں سے نکال کر کھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈا پانی اور یہ کھجوریں، قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے جواب دہی کی جائے گی، تو اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، ہے نا. ایک دفعہ یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا تو اس کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ اچھے تھے جو دوسرے صحابہ جو شہید ہو گئے، جو غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے ان کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ تو شہید ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور ہم ابھی بھی جو ہے موجود ہیں اور نعمت سامنے آئی، اور پھر وہ رونے لگے نا کہ جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو کیا ہوگا نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پینے کا پانی مانگا اور لوگوں نے ان کو شہد ملا پانی دے دیا، رونے لگے، کہنے لگے کہ میں قیامت کے دن کے حساب میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہتا، اگر مجھے پانی سادہ کی حاجت ہے تو شہد ملا پانی. اور آپ دیکھ لیں کہ ہم یعنی جو ہے وہ شہد کا بھی رنگ رنگ سے استعمال کرتے ہیں، ہے نا، شفا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا. اور بھی مختلف پھلوں کا، سبزیوں کا، کچی کھائیں تو زیادہ انرجی ملے گی کہ پکا کر کھائیں، سٹیم دے کر کھائیں کہ ابال کر کھائیں، اور اسی طرح پھل چھلکے سے کھائیں کہ بغیر چھلکے کے کھائیں، کتنا ہمیں آئرن یا وٹامن اس طرح ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. کلو من ثمرہ، کھاؤ ان کی پیداوار میں سے. اب یہ کہ پیداوار تو کھاؤ، پھل تو کھاؤ، مزے کرو، کھاؤ، لیکن کرو کیا؟ اذا اثمرا، جبکہ وہ پھل جائیں، یعنی تمہیں کچے اچھے لگتے ہیں تو کھاؤ، پکے اچھے لگتے ہیں تو کھاؤ، کھٹے میٹھے طرح طرح کے، یعنی جب ان کو پھل لگ جائے، جب یہ پک جائیں تو ان کو کھاؤ. لیکن ایک بات مت بھولنا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب وہ پک جائیں، جب ان کو پھل آ جائے، جب کھیتی کاٹنے کا وقت ہو، تو وَآتُوا حَقَّهُ، تو پھر اس کا حق ادا کرو. کس کا حق ادا کرو؟ اللہ کا حق ادا کرو. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں جو زمین سونا اگل رہی ہے، پھل اور پھول تمہارے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ کیسے، یہ ان کو پھل کیسے لگتا ہے؟ کلو من ثمرہ اذا اثمرا، یہ کب پکتے ہیں، یہ کب، ان میں رس کب بھرتا ہے؟ مٹی، پانی، ہوا، پوری کائنات جو ہے ان کے مزے، خوشبو، قد و قامت اور ان میں لذت اور خاصیت پیدا کرنے کے لیے میری پوری کائنات کی مشینری جو ہے نا وہ استعمال میں آتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ پھل جو دھوپ میں ہوتا ہے، اور ایک وہ درخت باغ میں، وہ درخت جو کہ سائے میں رہتا ہے، دونوں کے پھل میں، اس پھل کی جسامت میں، رنگت میں، لذت میں فرق ہوتا ہے. یعنی جو دھوپ میں پکتا ہے نا وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، رس زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کا، جو نیچرلی جو ہے وہ دھوپ میں پکتا ہے، اور جس پہ دھوپ نہیں آتی تو وہ جو ہے وہ اتنا یعنی صحیح طرح سے وہ نشو نما نہیں پاتا. حتیٰ کہ یہ زیتون کا درخت جو ہے، جو درخت دھوپ جس کو پڑتی ہے اس کا تیل زیادہ صاف ہوتا ہے، دھواں نہیں دیتا. یہ ریسرچ سے جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے. تو یعنی اسی طرح وہ انسان جو حالات کی آزمائش کی چکی میں پستے ہیں، جن پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ زیادہ یعنی ان آزمائشوں پر جب یعنی اللہ کے قریب رہتے ہیں تو وہ زیادہ بہترین انسان بن جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ یعنی یہ وہی آزمائشیں کیا ہے، دھوپ کی طرح ہے نا، دھوپ تو پڑ رہی ہے لیکن ان کو کیا کیا دھوپ نے، اس کو اور زیادہ پختہ کر دیا، خام نکال دیا، اس کو کندھن بنا دیا. ہے نا، سونا بھی بھٹی میں پکتا ہے تو کندھن بنتا ہے نا، اس میں سے خام اور کھوٹ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. وہ آزمائشیں مانگنی تو نہیں چاہیے لیکن وہ اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دے کے کسی سے لے کے، کسی کو عطا کر کے کسی کو محروم کر کے. اسی طرح درخت، ان کو جب پھل آتا ہے تو جب وہ آزمائشوں میں سے گزرتا ہے تو اس کو پھل آتا ہے. تو جب پھل جو ہے وہ توڑو، جب کھیتی کو کاٹو، جب پھل کو کھاؤ، جب پھل کا استعمال کرو، جب کھیتی کا استعمال کرو تو کیا کرو کہ کھیتی کاٹنے کے دن، پھل کاٹنے کے دن، فصل کاٹنے کے دن نعمتیں دینے والے رب کا حق ادا کرو. پھر خالق کو بھول نہ جانا. وہ خالق جس نے اس کائنات کو تمہارے تصرف کے لیے جو ہے وہ تمہارا خادم بنا دیا، اب اس کو بھول نہ جانا. کلو من ثمرہ اذا اثمر واتوا حقہ یوم حصادہ. تو یہ آیت تعلیم دے رہی ہے کہ تمام نعمتیں اپنی زبان سے پکار پکار کر کہتی ہیں کہ کیا کرو، اس رب کا حق ادا کرو. اور یہ وہ تعلیم ہے جو نبیوں نے دی، یہ وہ تعلیم ہے جو پیغمبروں نے دی، جو رسولوں نے دی، کہ جب نعمتیں کھاؤ تو پھر نعمتیں دینے والے کو مت بھولو، پھل توڑنے کا جب وقت آئے تو اس کا حق ادا کرو. تو حق کا ہو جو ہے، اس سے مفسرین جو ہیں وہ دو رائے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ان میں سے پہلی رائے جو ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ عام صدقہ خیرات ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ آپ نے آپ پڑھیں گی، جیسے سورت کہف میں بھی ہے، سورت قلم میں بھی ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جیسے ان کو آزمایا اس طرح باغ والوں کو بھی آزمایا تھا نا. تو آزمائش کیا تھی ان کی؟ کہ جب وہ پھل توڑنے لگیں تو جو غریب مسکین آ جائیں تو ان کو ان کا حق ادا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ نیک بندوں کے مال میں معین حق ہوتا ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے، فقیروں کا بھی اور مسکینوں کا بھی، سب کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے. تو باغ والے سورت قلم میں آپ پڑھیں گی کہ وہ صبح صبح انہوں نے بھائیوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ صبح صبح جا کر پھل توڑ لیں تاکہ غریبوں کو پتہ ہی نہ چلے. اور جو روٹین تھی نا ان کے باپ دادا کی، کہ جس وقت اور جس طرح سے وہ پھل توڑتے تھے تو لوگ آ کے باہر جمع ہو جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، روٹین سے ہٹ کر چپکے چپکے، یہ تخافتون کا لفظ آتا ہے، چپکے چپکے جو تھے وہ جا رہے تھے تاکہ وہاں جا کر جو ہے نا پھل توڑ لیں. اور اس طرح ان کے پھل توڑنے کا مقصد کیا تھا، یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ یعنی کوئی بھی جو دوسرا ہے نا وہ تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے، یعنی کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی ایسا بندہ جو ہے نا وہ قریب نہ پھٹکے کہ پھر اس کو بھی جو ہے وہ دینا پڑے گا. کیا کہا انہوں نے، سورۃ قلم میں آتا ہے کہ انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ ایک دوسرے کو انہوں نے آوازیں دی، یعنی فتنادوا مصبحین، صبح صبح آوازیں دینے لگے کہ انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو کھیتی پر صبح صبح چل پڑو. فانطلقوا وهم یتخافتون، وہ صبح صبح چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، کیا اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کے دن مسکین تمہارے کھانے میں نہ آ پائے. اور وغدوا علی ہر دن قادرین، اور وہ پکے ہوئے صبح صبح پہنچ گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے ہیں، اور ہوا کیا، فلما راوها قالوا انا لضالون، کہ جب دیکھا تو کھیتی تو الٹی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہ سمجھے راستہ بھول گئے ہیں، لگتا ہے یہ ہمارا راستہ ہی نہیں تھا، ہم کسی اور طرف آ گئے. حالانکہ کیونکہ ان کی اس پلاننگ کی وجہ سے اللہ نے آندھی طوفان بھیج کر اس کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. تو ہوتا ہے نا جیسے بعض بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہے نا بڑی صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، تنخواہ میں سے اتنا دے دیتے ہیں، فلاں رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، فلاں ہمسایوں کو دیتے ہیں، ہم ایسے ضائع نہیں کریں گے، تو اللہ کیا کرتا ہے، ان کو دیتا ہی نہیں اتنا جتنا والدین کو دیتا تھا، رزق میں، کھیتی میں، تنخواہ میں برکت ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو حق ادا کرنے سے ایک مراد کیا ہے کہ صدقہ خیرات کرنا، یعنی وہ صدقہ جو عام کسی کو بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آیت جو ہے یہ مکی آیت ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ عام فقیر ضرورت مند کو دے دینا، کیونکہ مکہ میں زکوٰۃ کے پورے احکامات مکی دور میں نازل نہیں ہوئے تھے، ہے نا؟ تو یعنی ایسے کسی کو بھی صدقہ خیرات کر دینا، کچھ ان کو حصہ دے دینا۔ بعض لوگ جیسے جو پھل نیچے، پھل پکتا ہے تو نیچے ٹوٹ کر گر جاتا ہے، وہ بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ غریبوں کا ہے، کوئی بھی آ کے اٹھا لے، مسکین کا ہے۔ اور بعض لوگ دیوار ہی توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا جتنا کوئی بھی آ کے اس میں سے لے جائے، یعنی اللہ کی راہ میں۔ اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی ہمیں ایسی مثالیں جو ہیں ملتی ہیں۔ تو وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، یعنی اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دوسری رائے کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، حق زکات الارض ہے، یعنی زمین میں سے زکات، یعنی عشر دینا۔ اور عشر جو ہے اس سے مراد کیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی آیت ہے نا، اور یعنی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا سورۃ الانعام جو ہے پوری کی پوری کیا ہے، مکی ہے، سوائے چند ایک آیات کے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ مدنی آیت ہے، لیکن کچھ مفسرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت مکی ہو یا مدنی، دونوں صورتوں میں یہاں اس سے مراد زمین کی زکات ہے، عشر ہے۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ مزمل جو ہے، سورۃ مزمل جو ہے اس میں بھی زکات کا حکم آ چکا تھا، اور جبکہ سورۃ مزمل کہاں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ حکم تو مکہ میں زکات کا آ چکا تھا، لیکن زکات کی مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے، اس کا تعین پھر ہجرت کے بعد ہوا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین کی پیداوار پر اللہ کی طرف سے حق عائد کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کا تعین کہاں پہ جا کے ہوا، مدینہ میں، ہے نا؟ تو بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ زمین جن کی ہے اور جن کے باغات ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت جو ہے وہ اس کی زکات ادا کریں، اس کا عشر ادا کریں۔ اور اس کے عشر کے بارے میں ہمیں حدیث سے جو اصول ملتا ہے، ما سقط السماء ففیہ العشر وما سقیت بالثانیہ فنصف العشر۔ تو یہ اصول کیا ہے، اصول یہ ہے کہ اگر چشمہ یا کھیتی، مطلب جو بھی زمین ہے یا باغ ہے، اس کو کسی بھی کنویں سے جو ہے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے نا، تو پھر کتنا جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی بھی کسان ہے وہ زمین کو پانی دیتا ہے اور اپنی محنت سے دیتا ہے، محنت کیسے، کہ ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، یا اس نے کنواں کھود کر کنویں کے گرد، یعنی بعض کا بیل جوتنے سے بھی پانی نکالا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بھر بھر کر ڈالتا ہے، جس بھی طرح سے ڈالتا ہے، یعنی جتنی محنت وہ کرے گا تو اس کے لحاظ سے زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر وہ کنویں سے ٹیوب ویل سے کر رہا ہے تو اس کو کتنا دینا ہے کہ زمین جو ہے اس کا کتنا حصہ اس کا زکوٰۃ، یعنی دو طرح سے ہے نا، ایک تو بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو سیراب کر دیا، تو جب بارانی پانی سے زمین سیراب ہوگی تو اس کو دسواں حصہ دینا ہے، اور اگر وہ خود سیراب کرے گا، محنت کرے گا، تو اس کو بیسواں حصہ دینا ہے۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں، دسواں زیادہ ہے یا بیسواں؟ دسواں زیادہ ہے نا۔ تو بارش ہونے کی صورت میں، یعنی اللہ کی طرف سے بارش رحمت کے طور پر جب ہوتی ہے تو اس کو زیادہ دینا ہے، کیوں، خود بخود بارش آئی ہے نا، گو کہ اس نے محنت کی ہے، تو بارش نے اس کو سیراب کیا، فصل آئی، تو اس کو کتنا دینا ہے، زیادہ دینا ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے تو مصنوعی طریقے سے، جیسے کنویں ہیں، ٹیوب ویل ہیں، نہریں ہیں، تو اس پر محنت بھی ہے اور خرچہ بھی ہے، تو اب جو ہے وہ اس کو نصف دینا ہے، یعنی آدھا دینا ہے، اور آدھا دینا ہے، کتنا؟ 20واں حصہ۔ یہ بخاری کی ہمیں روایت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ہمیں یہ بات بھی، یعنی قانون کے طور پر بنیادی اصول آپ یہ یاد رکھیں، آپ پاکستان جاتے ہیں، انڈیا، اور پھر آپ کے ہو سکتا ہے آپ خود یا آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ دیہی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو یعنی ان کو پتہ بھی ہوگا، لیکن بعض لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے تو نکالتے نہیں ہیں۔ تو یہ اصول کیا ہے کہ پیداوار میں محنت اور خرچ کم ہے تو زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہے، محنت اور خرچ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے زکوٰۃ کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مثلا کسی کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے زمین میں سے، ٹھیک ہے، سونے چاندی کا، اس کی کان نکل آتی ہے، تو اس کا 5واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ محنت اور خرچ کم ہے نا، بس ایک دم نکل آیا۔ اسی طرح جو بارش سے فصل ہوتی ہے اس سے بھی محنت اور خرچ کم ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے وہ 10واں حصہ دینا ہے۔ اور جہاں پہ خود اپنی مدد سے، یعنی کنویں سے، نہر سے پانی خرید کر جو ہے وہ سیراب کیا جاتا ہے، تو پھر محنت اور خرچ بڑھ گیا تو زکوٰۃ اس سے آدھی کر دی گئی، 10ویں سے آدھی کر دی گئی، کتنا؟ 20واں حصہ کر دیا گیا۔ تو یہ قانون ہے اسلام کا کہ کس طرح سے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ زمین کی فصل پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، منقع کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کشمش کو خشک انگور جو ہوتا ہے نا، ڈرائی کیا ہوا، اس کو کہتے ہیں، اور کھجور سے زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ مگر ہمارے یہاں بھی اور کئی ایسی اجناس ہوتی ہیں جیسے چاول، چنے، جوار، باجرہ، مکئی، ان پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے۔ غلے کی پیداوار اگر 5 وسق ہو، وو سین قاف، 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 948 کلو گرام، یعنی اگر 948 کلو گرام سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ غلے کی پیداوار اگر 5 وسق یا 948 کلو گرام سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ غلے کا نصاب ہے۔ اور اگر جو ہے، یعنی 948 ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق کھجور سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوکیا چاندی، یعنی 5 اوکیا چاندی کتنی ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ، یعنی 52.5، یعنی تولہ جو ہے اگر چاندی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح 5 اونٹ سے کم ہے کسی کے پاس تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ تو اگر جو ہے، یعنی عرب لوگ خشک پھل پر زکوٰۃ دیتے تھے، منقع ہے، کھجور ہے، تو پھر کیا پتا چلتا ہے کہ خشک پھل جو ہمارے یہاں بھی کثرت سے ہوتے ہیں، جیسے اخروٹ، بادام، خوبانی، مونگ پھلی، کشمش وغیرہ، اگر یہ بھی حد نصاب کو پہنچ جائیں تو پھر اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر اسی طرح جو ہے سبزیاں، ترکاریاں جو جلدی جلدی خراب نہیں ہوتی، مثلا آلو، لہسن، ادرک، پیٹھا وغیرہ، ان پر بھی زرعی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو جلد خراب ہو جانے والی ہیں، مثلا کدو، ٹینڈا، کریلے، توریاں، ان پر زرعی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوگا پھر جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، اس پر تو عشر نہیں ہے۔ جو ویسے ہم دیتے ہیں نا اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو زمین کی پیداوار پر دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں، یعنی 10واں حصہ یا پھر 20واں۔ تو جو جلدی جلدی سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں ان پر جو ہے وہ عشر تو نہیں ہے، پھر کیا ہے اس پر؟ پھر کیا ہے کہ پورے سال کی آمدن کا حساب کیا جائے گا، ہاں، یعنی سال کے بعد ان کے منافع پر جو بھی تجارتی زکوٰۃ عائد ہوگی، یعنی 2.5% یا 40واں حصہ، وہ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا انداز اور عشر۔ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں آپ تفصیل پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، یہاں پہ زمین کا ذکر آ رہا ہے، تو وآتوا حقہ سے مراد کیا ہے کہ حق زکوٰۃ جو زمین کی پیداوار پر ہے، یعنی عشر، اس کو ادا کرو یوم حصادہ، ہی جب کھیتی کاٹنے کا وقت ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرو۔ ولا تصرفوا، اور حد سے نہ گزرو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ حد سے نہ گزرو؟ اس کی تفسیر میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ بھی حد سے گزرنا ہے کہ یعنی جتنی زکات بنتی ہے اس سے بھی زیادہ دے، کہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور تو پھر خود محتاج ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ بھی حد سے گزرنا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے. مسلم کی یہ روایت ہے. پھر اسراف کی ایک اور شکل ہے کہ گناہ کے کام میں خرچ کرنا، غیر ضروری کاموں میں خرچ کرنا، ہے نا؟ تو ایسے کاموں میں تھوڑا بھی خرچ کیا جائے گا تو یہ گناہ ہے نا. گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، غیر ضروری جگہ خرچ کرنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسراف کی ایک جو ہے وہ شکل ہے. پھر اسراف کی ایک شکل کیا ہے کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اور ذات پر ضرورت سے زیادہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے؟ جیسے شادی بیاہ کا موقع ہے نا، کپڑے ہیں، گھریلو چیزوں کی خرید و فروخت ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اسراف سے کام لیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ، ہے نا، کلو من ثمرہی اذا اثمر، کھاؤ جب یہ پھلیں، درخت کھیتیاں پھلیں تو کھاؤ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو. تو اب کھانے میں بھی ایک اسراف ہے، اور کھانے میں اسراف کیا ہے کہ کسی کو بھی بسیار خوری کی عادت ہو جائے، بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے نا. اور عقل کے لیے بھی اور جسم کے لیے بھی، دونوں کے لیے چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے کہ کھاتے چلے جانا، موٹاپا ہے نا. اور آپ دیکھ لیں کہ پھر یعنی جب ایک ایکسٹریم ہوتی ہے تو پھر دوسری اس کی ایکسٹریم آتی ہے کہ کچھ لوگ بالکل ہی نہیں کھاتے، اور بعض اوقات پھر یعنی جیسے ڈائٹنگ بھی ایک فیشن بن گیا ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر ضرورت سے زیادہ جب نہیں کھایا جاتا تو انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ فرائض تک ادا نہیں کر پاتا، اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے فرائض ہیں، تو ان کو بھی نہیں ادا کر سکتا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اعتدال کی روش اختیار کرنا، ہے نا، کہ اپنی ضروریات کے معاملے میں، اپنی خواہشات کے معاملے میں انسان کو معتدل ہونا چاہیے، بیلنسڈ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نہ تو فضول خرچی کرنے والا جو ہے وہ پسند ہے کہ جب جو اپنے ہی شوق پورے کرتا رہے گا تو دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرے گا، ہے نا، اور نہ وہ پسند ہے جو بخیل ہو کہ جب ضرورت ہو تو بھی نہ خرچ کرے. تو ولا تصرفو، اور حد سے نہ گزرو، نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ بخیلی کرنی ہے. ان اللہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں کو. اور آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ جو ہے فہرست بنائیں کہ کہاں کہاں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ حد اسراف کرتے ہیں، حد سے گزرتے ہیں. عام طور پر زندگی کے کن معاملات میں اور کن موقعوں پر ہم حد سے گزرتے ہیں، اور کس طرح حد سے گزرتے ہیں، اس کی فہرست بنائیں. اور اس کو سمجھنا اور اس کی فہرست بنانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ مسرفین کو پسند ہی نہیں کرتا، مسرف کو اللہ نہیں پسند کرتا. ہم بے شک جو ہیں وہ اتنی خیرات کر رہے ہیں کہ بعض لوگ بیوی بچوں کو نہیں دیتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، لیکن باہر وہ سخی مشہور ہوتے ہیں. اور بعض لوگ بڑے عقل مند مشہور ہوتے ہیں لیکن اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، کہ بچے اور بیوی ترستے رہ جاتے ہیں اور ارد گرد کے لوگ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہے نا. تو اس کی فہرست بنانی چاہیے. اور اسی طرح شادی کے موقع پر آپ دیکھ لیں کہ قرض لے کر کیوں نہ کیا جائے، اور وہ رسموں کو نبھانے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ اسراف کرتے ہیں. اب تو افطاریوں میں بھی اسراف آ گیا ہے، کتنی ڈشز ہیں اور کھائی بھی اتنی نہیں جاتی، اور کون سا ہوٹل ہے فائیو سٹار ہے جہاں پہ افطاری ہے نا. تو اس وقت بھی ولیمہ ہے، شادی ہے، اس وقت بھی یعنی ہر موقع پر ہمیں غور کرنا ہے، کپڑوں کا استعمال کرنا ہے یا دسترخوان کو سجانا ہے نا، بچوں کو دینا ہے، ان کے کھلونے لے کر دینا ہے، تو اس میں بھی کہیں اسراف تو نہیں، دینے میں یا نہ لے کے دینے میں. تو یہاں پہ یعنی زمین کا ذکر کیا، کھیتی کا ذکر کیا، باغوں کی دو قسمیں بتائیں، ساتھ ہی کہا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں بھی وہی تو ہے، یہ جو یہ نا یہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، تو یہاں سے وَهُوَ الَّذِي آپ لے لیں گے دوبارہ، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اٹھائے، پیدا کیے، جن کو پروان چڑھایا، کیا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، جانوروں میں سے بھی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہے، حمولتاً وفرشا، تو حمول کا لفظ جو ہے حمل سے ہے، جیسے رکوبہ حلوبہ اس وزن پر ہے یہ. مراد کیا ہے کہ وہ چپائے جو سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے جو ہے وہ موضوع ہیں. تو کون سے اس میں جانور مراد ہیں؟ حمولہ سے مراد اونچے ڈھانچے والے. کون سے جانور مراد ہیں؟ جن کا ڈھانچہ اونچا ہے, بوجھ اٹھانے والے, جیسے اونٹ ہے, بیل ہے, گھوڑے, خچر, گدا وغیرہ. یعنی اس پر لوگ سواری بھی کرتے ہیں اور اس پر خود بیٹھتے بھی ہیں, اونچائی اونچے ہوتے ہیں, ہے نا. اور وہ فرشا, فرش جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں, اس سے مراد یعنی اس زمین کو بھی کہتے ہیں جہاں نباتات کی کثرت ہو, اس کھیتی کو بھی کہتے ہیں جو اپنے جو سٹیم ہے اس پر کھڑی نہ ہو سکتی ہو, یعنی بیلے وغیرہ فرش پر جو رہتی ہیں, ہے نا. تو یہاں پہ یعنی فرشا سے پھر مراد کیا ہے؟ وہ چھوٹے جانور جن جو سواری اور بار برداری کے لیے موضوع نہیں ہے, جن پر بیٹھا نہیں جا سکتا. قد بڑا چھوٹا ہے نا, اگر آپ اوپر بیٹھیں گے تو ٹانگیں تو زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی, تو آپ سواری کیسے کر سکیں گے. ہاں, تو اسی طرح جن پر سامان بھی نہیں لادا جا سکتا. اور پھر کیا کریں گے؟ ظاہر ہے پھر ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے, جیسے بکریاں ہیں, بھیڑے ہیں, چھوٹے اونٹ, گائے بیل بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حمولہ کے اپوزٹ ہے فرشا, جو فرش کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. یعنی اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ جن کا قد چھوٹا ہے, زمین کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ہیں, تو پھر یعنی ان پہ ہم سواری نہیں کر سکتے اور ان پر وزن بھی نہیں لاد سکتے, بار برداری بھی نہیں کر سکتے. تو کرتے کیا ہے؟ دودھ پیتے ہیں, ان کا گوشت کھاتے ہیں, تو فائدہ مند تو ہے ہمارے لیے. یہ فرمایا وَمِنَ الْعَنْعَامِ انعامی حمولتوں و فرشا, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے جن سے تم سواری اور بار برداری کا کام بھی کرتے لیتے ہو, اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے لیے کام آتے ہیں. ہے نا, بچھانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے ان کی کھال وغیرہ جو ہے اس سے فرش بنایا جاتا ہے, چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں, ان کے بالوں سے چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں, کمبل بچھائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, بچھائے جاتے ہیں, استعمال میں آتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو کتنا خوبصورت انداز ہے کہ پیچھے کیا کہا, جنات معروشات وغیرہ معروشات, یعنی بلندی پر چڑھائی جانے والے باغات بھی ہیں اور نیچے رہنے والے باغات بھی ہیں. یہاں پہ بھی اونچے جانور بھی ہیں اور نیچے جانور بھی ہیں. ادب کی بڑے نذیر مثال یہاں پہ بیان کی گئی, بڑا ندرت کا انداز ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دو بڑی قسمیں بتائی ہیں, ایک کیا ہے حمولہ و فرش, تو وہ کیا کس کی ہیں, یعنی اوپر معروشات وغیرہ معروشات. تو مقصد کیا ہے بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے کہ اونچی چیزیں بھی ہیں, باغات بھی ہیں اور جانور بھی ہیں. اسی طرح جو ہیں وہ نیچے رہنے والے جو جانور ہیں, نیچے رہنے والی جو فصلیں ہیں وہ بھی مراد ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ کلو مما رزقکم اللہ, کھاؤ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے, ہے نا, ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں. اور اس میں پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باغات, کھیتیاں اور جانور ان کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا کہ تم انہیں کھاؤ تو صحیح, لیکن یہ بات یاد رکھنا مما رزقکم اللہ, کہ یہ رزق, یہ چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں, کسی اور کا اس بخشش میں حصہ نہیں ہے, ہے نا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کی عنایت ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ جب اللہ کی یہ بخشش ہے, کسی اور کا حصہ نہیں ہے, نہ دیوی کا, نہ دیوتا کا, نہ بتوں کا, نہ تم جیسے انسانوں کا, تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ پھر یعنی خود سے رسموں کی پابندی کرنا, ان کے آگے نظریں اور نظرانے پیش کرنا, ان پر چڑھاوے چڑھانا, یعنی اللہ کے حق کے خدمت کو, اللہ تعالیٰ کی عنایت کے حق کو ادا کرنے کی بجائے شرک کرنا, یہ چیز بھی تمہیں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی یہ بھی کیا ہے یہ حد سے گزرنا ہے کہ یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جو ہے یعنی اللہ نے دیا تو اس کی بندگی کی بجائے جو ہے اوروں کی بندگی کرنے لگو اور خود سے خود ساختہ عقیدے پورے کرنے لگو. پھر یہاں پہ ایک اور اہم بات بھی پتہ چلتی ہے جو تیسری اہم بات ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ جو کہا کہ کلو مما رزقکم اللہ کہ یہ چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ, کیا مطلب ہے کہ ان کو لوگوں خامخواہ حرام نہ کر لو. جیسے وہ مشرکوں نے حرام کرنی تھی تو کیا ہے کہ اللہ کا رزق اس کی بخشی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا یہ ہے بندگی اصل میں, ہے نا. تو تمہارا یہ فرض نہیں ہے اور تم پر یہ فرض بھی نہیں ہے, کسی نے تم پر لاگو نہیں کیا کہ اپنی مرضی سے ہی کہو کہ یہ حرام ہے ہم یہ کھا نہیں سکتے, یہ کوئی اور نہیں کھا سکتا, اور یہ کھیتی بھی اور یہ مویشی بھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہی کی بندگی کرو, اور شیطان کی جو باتیں ہیں شیطان کے جو قدم ہیں اس پر نہ چلنا. اور اگر شیطان کے پیچھے لگ گئے اس کی پیروی کر لی, حلال جانور کو تم نے حرام کر لیا تو اللہ کیا ہے اللہ کی حلال کردہ چیز کو تم نے حرام کر لیا, کھیتیوں کو جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ فلاں کے لیے بتوں کے لیے, تو یہ بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو تم نے حرام کر لیا. تو یہ کیا ہے, یہ شیطان جو ہے نا یہ ان کی پیروی ہے, اور شیطان کی پیروی سے تمہیں کیا کرنا ہے, بچنا ہے. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر فرمایا سمانیت ازواج, کہ یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کیا ہیں, آٹھ ہیں, آٹھ ہیں جوڑے جوڑے. تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ, ہے نا, وہی تو ہے جس نے پیدا کیے کیا, سمانیت ازواج, زوج کی جمع ہے ازواج, یعنی ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج کہا گیا ہے, یعنی دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے, یعنی ہر ایک دوسرے کے لیے چونکہ زوج ہوتا ہے تو یہاں پہ ازواج جو ہے افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آٹھ جوڑے جو ہیں وہ پیدا کیا, یعنی آٹھ نر اور مادہ ہیں. من الدان اثنین, دو تو بھیڑ کی قسم میں سے ہیں, دان کیا ہے بھیڑ, ومن الماعز اثنین, اور دو جو ہیں وہ بکری کی قسم میں سے ہیں. تو یعنی دو بھیڑ میں سے اور دو بکری کی قسم میں سے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ سامنے رکھا ہے, وہ کیا ہے, کل پوچھئے ان سے آز ذکرینی حرما, کہ کیا اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں, یعنی ان کے جیسے بکری ہے تو بکرا حرام کر دیا, اور اسی طرح جو ہے وہ چھترا ہے نا, کیا اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے, امل انثیین, یا ان کے مادہ جو ہیں اللہ نے ان کو حرام جو ہے وہ کر دیا ہے. تو مادہ سے مراد کیا ہے, بکری بھیڑ, یعنی بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے کس کو حرام کیا ہے, ان کے نر کو یا ان کے مادہ کو. ام مشتملت علیہ, یعنی کیا ہے کہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, ام مشتملت علیہ سے مراد کیا ہے, یعنی وہ جو لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بچے جو لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, بے شک وہ مادہ ہو یا پھر وہ یعنی مادہ ہے یا پھر مذکر ہے, یعنی وہ نر ہے یا پھر مادہ ہے, جب وہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, جھلی میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں, ارحام الانثیین, ماں کے پیٹوں میں, جب وہ ماں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں, ماں سے مراد کیا ہے, بکریوں کے پیٹ میں, بھیڑوں کے پیٹ میں جب وہ ہوتے ہیں تو اللہ کس کو حرام کرتا ہے, یعنی اللہ نے کب کہا کہ اس کا نر حرام ہے یا پھر اس کا مادہ. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین, بتاؤ مجھ کو, خبر دو مجھ کو علم کے ساتھ, ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ, یعنی صحیح تمہیں آگاہی ہونی چاہیے, اس کی بنا پر مجھے بتاؤ اگر ہو تم سچے. تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, دلیل مانگ رہے ہیں, یعنی اب ادھر ادھر کی بات نہیں چلے گی, بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک فرد کو فردن فردن پوچھو, یہ جو اہل مکہ ہیں, یہ جو شرک کر رہے ہیں, ان میں سے ایک ایک کو پوچھو, بتاؤ کہ کس چیز کو اللہ نے اس میں سے حرام ٹھہرایا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ واضح طور پر جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے نر اور مادہ دونوں کو لے کر ایک ایک سے متعلق یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ کہ ان کا نر حرام ہے یا پھر ان کی مادہ، اور مطالبہ یہ کیا ہے کہ سند پیش کرو. مراد کیا ہے کہ یعنی کوئی دلیل لاؤ. تم تو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو نا، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کیسے تھے؟ وہ تو حنیف مسلم تھے، وہ تو اللہ کے حلال کردہ حرام کردہ قانون کو لے کر چلنے والے تھے. تو تم کیسے جو ہے وہ کسی بھی جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے کسی کو حلال کہہ دیتے ہو کسی کو حرام کہہ دیتے ہو، کسی بھی درخت کے پھل کو حلال کہہ دیتے ہو کسی کو حرام کر دیتے ہو. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. تو اب گمان اور وہم سے بات نہیں چلے گی، خاندان کی رسم و رواج اگر تم پیش کرو گے تو اس سے بات نہیں چلے گی، بلکہ کیا ہے کہ اب کوئی دلیل پیش کرو. یعنی دلیل کہاں سے ہونی چاہیے؟ صحیح طریقے سے دلیل لاؤ جو کہ جس کو جو ہے تسلیم کیا جا سکے. اگر ہو تم سچے، یہ جو ہے نا ان کن تم صادقین، اس سے اہل مکہ جو تھے قریش جو تھے ان کی بدعتوں پر اللہ تعالیٰ نے دلیل مانگی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو چیز ہے ہاں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں دلیل دو. پھر فرمایا مامن الابل اثنین، اور دو اونٹ کی قسم میں سے ہیں، مامن البقر اثنین اور دو گائے کی قسم میں سے ہیں. قل پوچھئے آز ذکرین حرما، کہ کیا اللہ نے ان کے نر حرام کر دیے ہیں؟ امل انسین، یا پھر ان کے مادہ؟ ام مشتملت علیہ، یا وہ بچے جو مشتمل ہیں ارحاموں پیٹوں پہ، یعنی ابھی پیٹوں میں جو بچے ہیں، ارحام الانثیین، وہ بچے جو ان دونوں مونس کے پیٹ میں ہوں. کون سی دو مونس مراد ہیں یہاں پر؟ اونٹنی اور گائے مراد ہے. یعنی اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں جو بچے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں ابھی جھلی میں ہوتے ہیں، بتاؤ کیا اللہ نے وہ حرام کر دیے ہیں؟ وہ خود ہی سے کہتے تھے نا کہ جو یعنی پیچھے آپ پڑھ ہی چکی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ هذه الانام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فهم فيه شركاء. تو یہ اس طرح کی باتوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چوٹ لگا رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جو اونٹنی یا پھر گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بتاؤ کہ اس کی حرمت اور حلت کا قانون کس نے نافذ کیا؟ یہ غیر معمول پابندیاں جو ہیں، یہ جو چھوت چھات ہے، یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا، جب اللہ نے تمہیں وصیت کی تھی؟ کون سی وصیت؟ کہ یہ حرام ہے. تو یہاں پر کتنی قسمیں ہمارے سامنے آ گئیں؟ آٹھ، ہے نا. تو دو جو ہیں وہ دان بھیڑ کی قسم سے ہیں، دو جو ہے ماس بکری کی قسم میں سے ہیں، دو ابل سے ہیں اور دو بکر سے ہیں. تو یہ اونٹ اور گائے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ آٹھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ایسا کیسے ہو گیا؟ فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، اپنی خود ہی اپنی رسمیں اور اپنے رواج اپنی خواہشات کو پھر یہ کہے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ سنا ہے. باپ دادا سے کہیں گے تو پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ ان کو یہ کہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی. تو اصل وجہ کیا ہے؟ لِيُدِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم، تاکہ وہ گمراہ کر دیں لوگوں کو بغیر علم کے. یہ ہے اہم بات، یہ گمراہی کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ بغیر علم کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا جائے. ایک تو ہے نا کہ علم ہے، علم ہی نہیں ہے، اور بغیر علم کے جو ہے وہ لوگوں کو کہا جائے کہ یہ کرو اور یہ جو ہے وہ نہ کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، اس کی یہ کیسے تم نے یہ بنا لیے، اور کیسے کہتے ہو یہ حرام ہے، اور کیسے ان پر بیٹھتے نہیں، اور کیسے ان کو کھاتے نہیں، اور نظر نیاز اور جو چڑھاوے چڑھاتے ہو، تو اس کی کوئی دلیل لاؤ. تو سب سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے عمر بن لوہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ, حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. عمر بن لوہی, لوہی تو لام ہا یا اور یا پر شد, یہ کون تھا؟ یہ خزا قبیلے کے سرداروں میں سے تھا. جرم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا یہ والی بنا, خانہ کعبہ کی حفاظت وغیرہ. اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی, اور حجاز نے بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت, یعنی لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی. عبادت کیوں کی دعوت کیوں دی لوگوں کو؟ کہ لوگوں نے عبادت کو گم کر دیا. عبادت کیا تھی؟ اصل علم. انبیاء کی جو تعلیمات تھی, جو کتابیں تھیں, لوگوں نے جب اس کو گم کر دیا, اس میں خرافات شامل کر دی, اپنی باتیں شامل کر دیں, تو جب یہ عمر بن لحی نے ان کو جو ہے وہ یہ ساری تعلیم دی اور جو یہ بدعتیں اور شرک ان کو سکھایا, مشرکانہ رسمیں جو تھی ان کو رواج دیا, تو لوگوں کے پاس علم تھا ہی نہیں, ہے نا. اور اگر علم ہوتا تو پھر لوگ جو ہیں اس کی باتوں میں نہ آتے, ہے نا. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یُدِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم, بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نا. اگر آپ کو, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو راستہ بتا دیا جائے کہ میں جو ہے وہ فلاں, میں ٹم ہارٹن پہنچنا چاہتی ہوں, میں فلاں جو ہے ویسٹ ڈیل مال میں جانا چاہتی ہوں, تو اگر آپ کو علم ہوگا کوئی آپ کو غلط راستہ نہیں بتا سکتا, ہے نا. علم جب نہیں ہوتا تو لوگ گمراہ کر دیتے ہیں, لوگ غلط راستہ بتاتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح یعنی علم کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, نسلوں کو دیتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں, ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. پھر رسم و رواج, بدعتیں, شرک اور وہم اور بہت سی ایسی خود ساختہ عقیدے جو ہیں وہ آگے رواج نہیں پا سکتے, پروان نہیں چڑھ سکتے. تو یہ ہے لیدل الناس بغیر علم, کہ بغیر علم کے ان کو جو ہے گمراہ کر دیا جائے. کہ ان کو لوگوں کو, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو. یعنی اللہ رب العزت جو ہے ظلم کرنے والے, اور ظلم کرنے والے کون ہیں؟ کہ اللہ کی تعلیمات موجود ہونے کے باوجود جو ہیں وہ اپنے ابا اجداد کی, باپ دادا کی رسموں کو نبھانا چاہیں, اپنی خواہشات کو چلانا چاہیں, اپنے زوم پر زندگی کے فیصلے کرنا چاہیں, اور بس ہوتی آئی ہے لوگ کر رہے ہیں تو وہ کرنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.